علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے قصو کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصو کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو کبائیں دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جولیاں فقیروں کی میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور میرے نہایت معزز اور مکرم قابل ست احترام علماء کرام ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو تعجب ہوگا ہماری کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی لیکن مولانا نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں لفظ نبی نہیں لفظ رسول ہے کیا نبی اور رسول الگ الگ ہیں یا موضوع کی مناسبت سے قرآن کی آیت نہیں پڑھی نہیں میرے دوستو میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے حضرت آدم کو نبی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو نبی کہتے ہیں حضرت آدم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں حضرت موسیٰ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں میرے اللہ نے آدم کو حضرت آدم کو رسالت دی ہے لیکن خالق نے آدم کو یہ فرمایا آپ نے لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ نہیں کہنا رسالت دی ہے مگر تو نے صفی اللہ کہنا ہے اے لوگو میں نے حضرت نوح کو رسالت دی ہے لیکن نوح رسول اللہ نہیں نوح نجی اللہ کہنا ہے اے لوگو میں نے ابراہیم کو رسالت دی ہے رسول اللہ نہیں خلیل اللہ کہنا ہے میں نے حضرت موسیٰ کو رسالت دی ہے کلیم اللہ کہنا ہے رسول اللہ نہیں کہنا میں نے حضرت عیسیٰ کو رسالت دی ہے لیکن عیسیٰ کو رسول اللہ نہیں روح اللہ کہنا ہے اللہ جب حضرت عیسیٰ رسول اللہ ہیں پھر کہنا کیوں نہیں حضرت موسیٰ رسول اللہ ہیں تو کہنا کیوں نہیں میرے دوستو میں بات اصل و سنت والجماعت کا مسلک بیان کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، معاذ حضرت محمد رسول نہیں ہیں، رسول تو 315 ہیں، ایک روایت کے مطابق 313 ہیں، انبیاء کی تعداد 124,000 ہے، ایک روایت کے مطابق 224,000 ہے، تو جب رسول 315 یا 313 ہیں تو پھر صرف حضرت محمد ہی کو رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے اس پہ غور کرنا، پھر وما ارسلنا من رسول، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے آیت کا معنی سمجھنا، ارے رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی اللہ سے علم عمل کو لینا ہے اور امت کو علم و عمل دینا ہے، میں نے علم و عمل کی وضاحت اس لیے کی ہے، کبھی بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے تو صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، میرا اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، مجھے اس حدیث کے معنی سے بھی اتفاق ہے، حدیث کی سند سے بھی اتفاق ہے، حدیث کے الفاظ سے بھی اتفاق ہے، لیکن میرا دوست یہ تو سمجھ کے معنی کیا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، میرے محمد تقسیم کرتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ عطا کرے گا وہی چیز میرا محمد تقسیم کرے گا، اگر تو بات کہہ دے اللہ اولاد دیتا ہے، پیغمبر اولاد تقسیم کرتا ہے، تو تقسیم کرنے والے کی اولاد کا کبھی جنازہ نہیں اٹھا کرتا، اگر تو کہہ دے اللہ صحت دیتا ہے، پیغمبر تقسیم کرتا ہے، تو صحت تقسیم کرنے والا خود کبھی بیمار نہیں ہوا کرتا۔ میرے دوست میں اس لیے کہتا ہوں حدیث کا معنی وہ کرنا، اس معنی پر کبھی اعتراض نہ آئے، مجھے بحمد اللہ تعالی مسلک آل و سنت کا وکیل کہتے ہیں، میرے ترجمے پہ تو اعتراض نہیں کرے گا، اللہ رب العزت پیغمبر کو علم و عمل دیتے ہیں اور پیغمبر علم و عمل تقسیم کرتا ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں علم تقسیم بھی نبی کرتا ہے، عمل تقسیم بھی نبی کرتا ہے، کائنات میں پیغمبر سے زیادہ کوئی عالم بھی نہیں ہوتا، اور کائنات میں پیغمبر کے عمل سے زیادہ کسی کے عمل کی قیمت بھی نہیں ہوتی، پیغمبر علم میں بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر عمل میں بھی اعلیٰ ہے، لیکن میں محض نبوت کی بات نہیں کرتا، میں تو رسول کی بات کرنے لگا ہوں، رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی اللہ سے علم و عمل لینا ہے، مخلوق کو علم و عمل دینا ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علم و عمل خدا سے لیا ہے، لیکن امت کو علم و عمل عطا کیا ہے، لیکن کبھی تو نے غور کیا ہے، میرے محمد جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نے علم و عمل خدا سے لیا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ سے آگے نکلا ہے، میرے پیغمبر نے علم و عمل امت کو دیا ہے، تو آدم سے لے کر عیسیٰ سے آگے نکلا ہے، میرے پیغمبر علم و عمل میں جب لینے پر آئے ہیں تمام انبیاء سے آگے گزرے ہیں، جب علم و عمل امت کو دینے پر آئے ہیں تمام انبیاء سے آگے گزرے ہیں، تو کہے گا جی مجھے بات سمجھ نہیں آئی، میں کہتا ہوں آدم کو خدا نے دیا ہے تو جنت میں بٹھا کے دیا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو دیا ہے تو جودی پہاڑ تک لے جا کے دیا ہے، اللہ نے ابراہیم کو دیا ہے تو چخا سے بیت اللہ تک پہنچا کے دیا ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا ہے تو طور سینا تک لے جا کے دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس یا بیت اللحم یا چوتھے آسمان تک لے جا کے دیا ہے، لیکن قربان میں اپنے پیغمبر پہ جاؤ کہ جب خدا نے علم و عمل ان کو دیا ہے، اللہ نے بیت اللہ سے دینا شروع کیا ہے، کبھی میرے پیغمبر کو بیت اللہ حدیم کعبہ میں لٹا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے یثرب تک پہنچا کے دیا ہے، کبھی بیت اللحم لے جا کے دیا ہے، کبھی طور سینا پہنچا کے دیا ہے، کبھی بیت المقدس میں امامت کروا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو غار حرا میں دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو غار ثور پہ لے جا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو حضرت عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو خدا کی قسم عرش معلی تک لے جا کے دیا ہے، آدم نے لیا ہے مگر جنت سے سے اوپر نہیں گیا، حضرت عیسیٰ نے لیا ہے تو چوتھے آسمان سے اوپر نہیں گیا، لیکن میرا پیغمبر جب لینے کے لیے گیا ہے وہاں تک گیا ہے جہاں تک جبریل بھی نہیں جاتا۔ پھر مجھے یہ بات کہنے دے، جبریل کو نور کا سردار کہتے ہیں، محمد کو پوری کائنات کا سردار کہتے ہیں۔ ارے محمد کا شان الگ ہے، جبریل کا شان الگ ہے۔ اگر جبریل کے بارے میں پوچھے گا کہ سید الملائکہ ہے، ملک نور سے بنتا ہے، میرے پیغمبر کی باری آئے گی اسے سید الکائنات کہتے ہیں، میں کہے تو ایک نور وہ ہے کہ جسے خالق کہتے ہیں، ایک نور وہ ہے جسے مخلوق کہتے ہیں۔ ارے خالق والے نور کو خدا کہتے ہیں، مخلوق والے نور کو ملائک اور فرشتہ کہتے ہیں، اور یہ پیغمبر وہ ہے کہ ہے تو بشر، ہے تو اللہ کی مخلوق، اسے میں نور کون سا کہوں؟ اگر تو خالق والا کہہ دے تو کفر اور شرک بنتا ہے، اگر مخلوق والا کہہ دے تو ملک اور فرشتہ بنتا ہے۔ فرشتہ خادم کو کہتے ہیں، محمد مخدوم کو کہتے ہیں۔ میں نبی کو خادم نہیں مانتا، پیغمبر کو مخدوم مانتا ہوں۔ میرے خدا نے علم و عمل دیا ہے، وہاں تک لے جا کے دیا ہے۔ ارے جسے جنت المعلیٰ کہتے ہیں وہاں تک لے جا کے دیا ہے، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا آخری جگہ کو کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا معنی وہ بیری ہے، نیچے کی مخلوق اوپر نہیں جاتی، اوپر والے نیچے نہیں جاتے، وہ وہاں پہ ایک خدا نے مقام بنایا ہے، اوپر کی مخلوق نیچے نہیں، نیچے والی اوپر نہیں۔ لیکن میرے محمد کی باری آئی ہے، خدا نے فرمایا اور اوپر جانا ہے، پیغمبر شریف الاقلام تک پہنچا ہے، جب تقدیر کے قلم چلنے کی آواز آتی ہے فرمایا میرے پیغمبر اور اوپر جانا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، رسالت کا معنی ہے علم و عمل خدا سے لینا، لیا اوروں نے بھی ہے، لیکن جہاں تک لے جا کے میرے پیغمبر نے لیا ہے وہاں تک کوئی اور نہیں پہنچا۔ اور جب دینے کی باری آئی ہے، آدم علم و عمل دیتا ہے لیکن انسان کو دیتا ہے، حضرت نوح علم و عمل دیتا ہے اپنی قوم کو دیتا ہے، حضرت آدم نے علم و عمل دیا ہے تو قوم عراق کو دیا ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے دیا ہے تو قوم بنی اسرائیل کو دیا ہے۔ اسلام آباد کے سنی، اگر تیرا ایمان بیدار ہو، میں کہنا یہ چاہوں گا، پہلے انبیاء ایک قوم کو دیتے ہیں، پہلے انبیاء ایک بستی والوں کو دیتے ہیں، پہلے انبیاء ایک زمانے والوں کو دیتے ہیں، اور میرا محمد علم و عمل دیتا ہے تو اقوام عالم کو دیتا ہے، تمام جہانوں کو دیتا ہے۔ ارے صرف انسانوں کو نہیں، جنات کو بھی دیتا ہے، ارے جنات نہیں ملک حور و غلمان کو بھی دیتا ہے۔ میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، پہلے انبیاء صرف امت کو دیتے ہیں، میرا پیغمبر امت کو بھی دیتا ہے، نبیوں کو بھی دیتا ہے۔ ممکن ہے تجھے کوئی بندہ پوچھے، بھئی تمہارے وکیل نے بات کہی تھی، ہمیں دلیل تو دو نا کہ نبی تمہارا یہ نبوت امت کو بھی دیتا ہے، نبیوں کو بھی دیتا ہے۔ دلیل اپنے ذہن میں رکھنا، میرا دوست تو مسجد میں آئے گا، امام نماز پڑھائے گا، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تو نماز پڑھے گا۔ میں آج کے اس موقع پہ ایک ذرہ بھی اختلافی بات نہیں کہتا، میں جملہ وہ کہوں گا کہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے، امام اللہ اکبر کہتا ہے، مقتدی نے بھی کہا ہے۔ توجہ رکھنا، امام قیام کرتا ہے، مقتدی بھی قیام کرتا ہے۔ ارے امام سورت پڑھتا ہے، مقتدی بھی سورت پڑھتا ہے۔ یہ سارے کام تو کر رہے تھے، لیکن جب اختلافی بات سے ہٹے گا، اتفاقی بات پر آئے گا تو کہے گا نہیں نہیں مولانا، امام قیام کرتا ہے، مقتدی بھی کرتا ہے، امام سورت پڑھتا ہے تو مقتدی نہیں پڑھتا، امام رکوع کرتا ہے مقتدی بھی کرتا ہے، امام سجدہ کرتا ہے مقتدی بھی کرتا ہے۔ پھر اسلام آباد کے سنی، مجھے تو بتا کہ جب قیامت کے دن خدا تیری نماز کا اجر دے گا، جماعت والی نماز کا اجر ملے گا، خدا تجھے قیام کا اجر دے گا وہ تو تو نے کیا ہے، اللہ رکوع کا اجر دے گا وہ تو نے کیا ہے، اللہ سجدے کا اجر دے گا وہ تو نے کیا ہے، اللہ تشہد کا اجر دے گا وہ تو نے کیا ہے، اللہ سلام کا اجر دے گا وہ تو نے کیا ہے، اللہ دعا کا اجر دے گا وہ تو نے کیا ہے، لیکن اللہ قرآن کا اجر دے گا، قرآن تو نہیں امام پڑھتا ہے۔ اگر میں سورۃ الفاتحہ کی بات کروں گا تو تم کہو گے مولانا اختلافی بات کہہ دی ہے۔ میں کہہ تو فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے، وہ دوسرا کہہ دے گا امام کے پیچھے پڑھے، لیکن سورت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، فاتحہ کے بعد کی سورت میں بھی کہتا ہوں امام کے پیچھے نہ پڑھے، اہل حدیث بھی کہے گا نہ پڑھے، بریلوی بھی کہے گا نہ پڑھے، دیوبند والا بھی کہے گا نہ پڑھے، ان تینوں کا اتفاق ہے نا۔ لیکن جب تو قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ تجھے قرآت کا اجر دے گا، جب تو نے قرآن نہیں پڑھا تجھے اجر کیوں ملا ہے، تو کہے گا مولانا میں نے نماز اکیلے نہیں پڑھی، میں نے امام کے پیچھے پڑھی ہے۔ تو جو امام قرآن پڑھتا ہے، اللہ امام کے قرآن کا اجر مجھے بھی دیتا ہے تو پھر مجھے یہ بات کہنے دے کہ جب مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کو دینے کے لیے نہیں جاتا، امام سے لینے کے لیے جاتا ہے، قرآن امام پڑھتا ہے، امام قرآن پڑھے گا خود بھی اجر لے گا، خدا سے تجھے بھی اجر لے کے دے گا، پھر مجھے یہ بات کہنے دینا اگر بارہ کہو کی مسجد میں تو امام کے پیچھے گیا ہے، تیرے امام نے قرآن پڑھا ہے، خدا نے تجھے اجر دیا ہے، پھر بیت المقدس کی امامت پہ آ جا، آدم سے لے کر عیسیٰ سارے انبیاء جمع ہیں، جب میرے محمد آئے ہیں تو جبریل نے کہا تقدم یا محمد امامت تو آپ نے کرنی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا، ہاں جسے آپ امام بنا دے اسے مصلی سے کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، جب سارے نبی جمع ہے تقدم یا محمد حضور امامت آپ نے کرنی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے امامت کوئی کروا نہیں سکتا، اور جسے مصلی پہ آپ بٹھا دیں اسے کو پیچھے کرا بھی نہیں سکتا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے تیرا ذوق تازہ ہو اور بعض باتیں وضاحت کے بغیر تو سمجھتا چلا جائے، میرے پیغمبر امام بنے ہیں، پیچھے آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء مقتدی کھڑے ہیں، میرا پیغمبر امام بنا ہے، علامہ ادریس کاندھلوی نے لکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا کا سب ام من المسانی والقرآن العظیم، فرمایا فاتحہ اللہ نے میرے پیغمبر کو دی ہے، پہلے انبیاء کو نہیں دی ہے، میرا نبی فاتحہ پڑھتا ہے، باقی انبیاء جو نہیں پڑھتے تو جب قیامت کے دن خدا اجر دے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ کو نماز کا دے گا، ان کے رکوع کا اجر بھی ملے گا، ان کی تلاوت کا اجر بھی ملے گا، جب تلاوت نہیں کی اجر کیوں ملے گا؟ آپ کہو گے بھائی میرا امام پڑھے اجر مجھے ملتا ہے، ان کا امام پڑھے اجر انہیں ملتا ہے، تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تیرا اور میرا امام مجھے اور تجھے دیتا ہے، انبیاء کا امام انبیاء کو دیتا ہے، علم و ارے رسالت کا معنی علم و عمل خدا سے لینا ہے اور مخلوق کو دینا ہے، میرے پیغمبر نے علم و عمل خدا سے لیا ہے تو سارے انبیاء سے آگے گزرا ہے، جب میرے پیغمبر علم و عمل دیا ہے تو سارے انبیاء سے گزرا ہے، یہ لینے میں بھی اعلیٰ ہے دینے میں بھی اعلیٰ ہے، اس لیے خدا نے کہا آدم رسول تو ہے مگر رسول اللہ نہیں کہنا، حضرت موسیٰ رسول تو ہے رسول اللہ نہیں کہنا، نور رسول تو ہے مگر رسول اللہ نہیں کہنا، اللہ کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا اس لیے رسالت کا معنی لینا ہے اور امت کو دینا ہے، تم نے لیا ہے مگر مقام نیچے تھا، تم نے دیا ہے مقام نیچے تھا، تمہارے بعد وہ آئے گا جو لینے میں بھی تم سے اعلیٰ ہے دینے میں بھی تم سے اعلیٰ ہے، رسول اللہ کو ہو تو اسی ایک ہی کو کہنا ہے،
نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت،
وما ارسلنا من رسول، میں نے کہا میں بات نبی کی کرتا ہوں لیکن میں نے آیت میں تو رسول کی بات کی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبی کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو رسول کہتے ہیں، میرے دوست تو میں نے کہا توجہ رکھنا، ارے آدم سے لے کر عیسیٰ میں ان کے مقام کو بھی مانتا ہوں لیکن میرے پیغمبر کے مقام پہ تو غور کرنا، ارے ایک نبی ہوتا ہے ایک نبی الانبیاء ہوتا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبی کہتے ہیں، محمد کو نبی الانبیاء کہتے ہیں، تم کو گئی مولا کیا مانا، نبی نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ اگر میں فرق گنواتا چلا جاؤں تو مجھے ایک گھنٹہ ماج فرق گنوانے پہ لگے گا، لیکن میں تھوڑے تھوڑے اشارے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ نبی الانبیاء ہے، ارے نبی اسے کہتے ہیں کہ جس پر ایمان امت لائے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس پر انبیاء بھی ایمان لائے، میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ارے آدم تیرا کلمہ تو امت پڑے گی، ارے عیسیٰ تیرا کلمہ تو امت پڑے گی، میرے محمد کا کلمہ تم نے بھی پڑھنا ہے، جس کا کلمہ امت پڑے اسے نبی کہتے ہیں اور جس کا کلمہ نبی پڑے اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں، ارے وہ نبی تھے یہ نبی الانبیاء تھا، تو کہے گا جی دونوں میں فرق کیا ہے، میں نے کہا نبی اور ہے نبی الانبیاء اور ہیں، ارے فرق کیا ہے، نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کو نبوت ملا کرتی ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے صدقے نبی کو نبوت ملا کرتی ہے، ارے آدم سے لے کر عیسیٰ کو اللہ کی قسم نبوت ملی ہے لیکن میرے محمد کے صدقے ملی ہے، اگر خدا میرے محمد کو نبوت نہ دیتا ان کو بھی نبوت کبھی بھی نہ ملتی، آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبوت حضور کے صدقے ملی ہے، ارے تو کہے گا وہ کس نے لکھا ہے، میں نے کہا دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ میرے پیغمبر کے صدقے
میں خدا نے آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبوت دی ہے. اللہ مجھے تعجب ہوتا ہے زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے, آسمان ٹوٹتا کیوں نہیں ہے. وہ قاسم ننوتوی جو پیغمبر کے یوں قصیدے پڑھتا ہے, اس ننوتوی کو تو نے گستاخ رسول کہہ دیا. ارے وہ ننوتوی جو پیغمبر کی نبوت کو یوں بیان کرتا ہے کہ جس کی 1400 صدیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی, وہ قاسم ننوتوی خدا کی قسم یہ پیغمبر کا عاشق ہے, اسے کبھی گستاخ نہ کہنا. میں کہتا ہوں ارے نبی اور نبی الانبیاء میں فرق یہ ہے, نبی اسے کہتے ہیں جسے نبوت ملا کرتی ہے, نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے صدقے میں نبوت ملا کرتی ہے. تو کہے گا مولانا دلیل کیا ہے, میں کہتا ہوں مستدرک الصحیحین کو اٹھا کے دیکھ لے. ارے کتاب کا لکھنے والا امام حاکم ہے, اور جس کتاب میں حدیث کو لایا ہے اس کا نام مستدرک الصحیحین ہے. کتاب کے مقام کو بھی دیکھنا, مصنف کے مقام کو بھی دیکھنا. محدثین نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ 100,000 حدیث کا سند اور متن کے ساتھ حافظ ہو اسے حافظ کہتے ہیں, اگر 300,000 حدیث کا حافظ ہو اسے حجت کہتے ہیں, اور جو پیغمبر کی ساری حدیث کا حافظ ہو اسے حاکم کہتے ہیں. اس پوری امت میں ایک ہی شخص پیدا ہوا جسے حاکم کہتے ہیں, اس حاکم نے کتاب لکھی ہے المستدرک الصحیحین میں. میں علماء کے لیے نہیں اپنی جیسی عوام کے لیے کہتا ہوں. آپ کو ہو گئے بھائی سند اور متن کا مطلب کیا ہے, ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا توجہ رکھنا, سند اور متن اسے کہتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں وابی قال حدثنا احمد بن اشکابا قال حدثنا محمد بن فضیل عن امارت بن الکاکا عن امارت بن الکاکا عن ابی زرعتا عن ابی حریرتا رضی اللہ عنہ و عنہم قال قال رسول اللہ. امام بخاری نے کہا مجھے حدیث احمد بن اشکاب نے سنائی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے حدیث حضرت محمد بن فضیل نے سنائی ہے, ارے مجھے حدیث عمارہ بن کاکا نے سنائی ہے, مجھے حدیث ابو زرع نے سنائی ہے, مجھے ابو حریرہ نے. یہ جن کے نام لیے ان کو سند کہتے ہیں, اور جو بات پیغمبر فرما دے اسے متن کہتے ہیں. میں نے کہے تو امام حاکم ہے, اور جس کتاب میں لکھا ہے نام مستدرک الصحیحین ہے, اور یہ کتاب کتنی بلند ہے. امام بخاری نے شرطیں لکھی, ان شرطوں کے مطابق کتاب صحیح بخاری تحریر کی ہے. امام مسلم نے شرطیں لکھی, اس کے مطابق کتاب صحیح مسلم لکھی ہے, لیکن بعض احادیث وہ ہیں امام بخاری کی شرطوں کے مطابق ہے مگر صحیح بخاری میں نہیں ہے, امام مسلم کی شرطوں کے مطابق ہے مگر صحیح مسلم میں نہیں ہے. امام حاکم نے ان روایات کو جمع کیا اور جس کتاب میں درج کیا اس کا نام مستدرک حاکم لکھا ہے. اس کے اندر امام حاکم حدیث لاتے ہیں, کہتے ہیں لما اقترف آدم الخطیہ تھا, حضرت آدم علیہ السلام نے جب خطا کا اعتراف کیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تجھ سے انی اسالک بحق محمد ان تغفر لی, تیرے پیغمبر کے واسطہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ میری خطا کو معاف کر دے. میرے اللہ نے آدم سے پوچھا اے آدم میں نے ابھی تک محمد کو پیدا نہیں کیا, کیف عرفت محمد ولم اخلق, تو نے پہچانا کیسے ہے. حضرت آدم نے عرض کیا اللہ جب آپ نے مجھے لما خلقتنی بیدے کا مجھے پیدا کیا, ونفخت فی من روحے کا میری بدن میں روح ڈالا ہے, رفعت راسی میں نے سر اٹھا کے دیکھا, فیدا رأیت ولا قوائم الارش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ میں نے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا ہے, میں نے یقین کر لیا تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام تو لکھتا ہے جو پوری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو, میں نے تیرے محمد کا وسیلہ دے کے دعا مانگی ہے. حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم, آدم تو نے ٹھیک فرمایا ہے, میں نے اسی محمد کی وساطت سے تو نے وسیلہ دے کے مانگا تو میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اور آدم یہ بھی ذہن میں رکھ لے لولا محمد لما خلقتک, اگر میں محمد کو وجود نہ دیتا آدم تجھے وجود ہی نہ دیتا. میں نے کہا ایک نبی ہے, ایک نبی الانبیاء ہے, ارے نبی وہ ہوتا ہے جسے نبوت ملا کرتی ہے, نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کی وساطت سے نبوت ملا کرتی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہے, اور میرے پیغمبر کو نبی الانبیاء کہتے ہیں. میں کہے تو ایک فرق اور یاد رکھنا, آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہے اور میرا محمد نبی الانبیاء ہے, تو کہتے ہیں فرق کیا ہے. میں کہے تو پہلے مثال دوں گا تاکہ تجھے بات تو سمجھ آئے. ارے ایک چشمہ ہے اور ایک پانی پینے کے لیے یہ تالاب ہے, تالاب اسے کہتے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہو جائے, چشمہ اسے کہتے ہیں جہاں سے پانی پھوٹ پڑے. ارے جہاں سے فیضان پھوٹتا ہے اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں, جہاں پہ اوصاف جمع ہوتے ہیں اسے نبی کہتے ہیں. میں اس لیے بات کہتا ہوں جس شخص نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے گویا اس نے تالاب سے پانی پیا ہے, اور جس نے میرے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس نے گویا چشمے سے پانی پیا ہے. چشمے سے پانی پھوٹتا ہے, تالاب میں میں جمع ہوتا ہے. ارے میرا پیغمبر یہ منبع اوصاف ہے, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ مجمع اوصاف ہے. میرے پیغمبر سے اوصاف نکلتے ہیں, آدم سے لے کر عیسیٰ میں اوصاف جمع ہوتے ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جو اوصاف کو جمع کرتا ہے, نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے ارے جس سے اوصاف نکلا کرتے ہیں. تم کہو گے کہ مولانا دلیل کیا ہے, میں بغیر دلیل کے ایک جملہ بھی نہیں کہوں گا. تم کہو گے دلیل کیا ہے, میں کہتا ہوں دلیل وہ شعر ہے جو تم نے سنا ہے مگر سمجھا نہیں.
دلیل وہ تکبیر,
دلیل وہ شعر ہے کہ جو تم نے سنا مگر سمجھا نہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا کیا مانا, میں نے کہا میں اس لمبے واقعے کی طرف نہیں آتا. حضرت یوسف مصر میں گئے ہیں, حضرت یوسف جب مصر میں پہنچے ہیں تو زلیخا حضرت یوسف پہ فرشتہ ہو گئی, مصر کی عورتوں نے تانا دیا, ارے زلیخا تجھے کیا ہو گئی, تو غلام کے اوپر فرشتہ ہو گئی. زلیخا نے کہا ارے تم نے واقع تو دیکھے ہیں مگر تم نے غلام وہ دیکھا ہی نہیں ہے, آؤ نا میں تمہیں اپنے گھر میں بلاؤں. زلیخا نے عورتوں کو جمع کیا, محل میں دعوت کی ہے, دسترخوان پہ پھل لگے ہیں, دسترخوان پہ چھری چاکو بچھے ہیں. حضرت یوسف سے زلیخا نے کہا اخرج, حضرت ذرا باہر تو تشریف لائیں, اللہ کے نبی کو نبوت تو ملتی ہے, شریعت کا علم بھی ملتا ہے مگر علم غیب نہیں ملا کرتا. حضرت یوسف کو پتا ہوتا مجھے کیوں بلایا ہے. حضرت یوسف باہر کیوں جاتے, باہر آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس علم نبوت تو ہے مگر علم غیب نہیں ہے. حضرت یوسف باہر تشریف لائے ہیں اور یقین کے لیے میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ دو, اگر تم یہ کہو گے نبی غیب کا علم رکھتا ہے, میرے دوست پیغمبر کی قربانی پہ پانی پھر جائے گا. اگر پیغمبر کی قربانی ماننی ہے تجھے یہ بات کہنی پڑے گی پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتا. تم کہو گے مولانا دلیل کیا ہے, میں اسلام آباد میں آیا, توجہ, میں اسلام آباد میں اگر بیان کے لیے آتا ہوں اور مجھے کوئی بندہ کہہ دے اگر یہ اسلام آباد میں آیا ہم اس کو فائر مار دیں گے, ہم اس کو آنے نہیں دیں گے. اب اگر میں پھر بھی آتا ہوں تو لوگ کہیں گے یار بڑا جری عالم ہے یہ نہیں ڈرتا پھر بھی آتا ہے, اور اگر بتاؤ مجھے وہ فائر مارنے والا اعلان کرنے والا یہ بات کہہ دے یہ میں نے اخباری بیان دیا ہے میں نے تجھے مارنا نہیں ہے, یہ تو میں قوم کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کہتا ہوں اور میں پھر بھی آ جاؤں, اسے جرت نہیں کہتے, اسے نورا کشتی کہتے ہیں. ارے پیغمبر ایم کا علم کے غیب نہیں رکھتے, میرے پیغمبر بدر میں گئے ہیں, پیغمبر کٹنے کے لیے گیا ہے مگر خدا نے بچایا ہے, پیغمبر احد میں کٹنے کے لیے گیا ہے مگر خدا نے بچایا ہے, پیغمبر تبوک میں جذبے سے گیا ہے مگر خدا نے بچایا ہے. اگر میرے نبی کے علم میں ہوتا میں نے نہیں شہید ہونا پھر بھی آنا ہے, پیغمبر کی قربانی کیسے بن جاتی. حضرت عثمان مکہ میں ہے, فرمایا تم بیعت کرو عثمان کا بدلہ لیں گے, پیغمبر کے صحابہ نے بیعت کی ہے ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اگر وہ جانتے تھے عثمان زندہ ہے جنگ بھی نہیں ہونی. میرے دوست بتانا یہ حضرت صحابہ کا یہ جذبہ, پیغمبر کے صحابہ کی قربانی بنتی کیسے ہے, قربانی تبھی بنے گی علم غیب نہ ماننا, اگر علم غیب مانے گا تو ساری قربانی پہ پانی پھیر دے گا. حضرت یوسف کو زلیخا نے کہا اخرج, آئے نا باہر تشریف لائے, اگر پیغمبر یہ بات جانتا ہو کہ باہر عورتیں بیٹھی ہیں مجھے دینے کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے پیغمبر کبھی بھی باہر نہ جاتا, پیغمبر تو پردے کا درس دیا کرتا ہے, پیغمبر بے پردگی کیسے کر سکتا ہے. نانا پیغمبر کبھی بھی پردگی نہیں کرتا, خدا کی قسم نہیں کرتا, اگر کبھی شبہ بھی پڑ جائے پیغمبر خود صفائی دیتا ہے. میرے نبی مسجد نبی سے نکلے ہیں, ہلکا سا اندھیرا ہے, ایک صحابی ہے میرے پیغمبر کے ساتھ ام المومنین زوج مطہرہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں, میرے پیغمبر نے صحابی سے فرمایا یہ میری بیوی ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی مجھے شک ہے, بھلا میں شک کر سکتا ہوں, نبی آپ کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے. فرمایا تو تو سوچ نہیں سکتا لیکن میں نے تو صفائی دینی ہے کہ شیطان تیرے دل میں میرے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ کر دے, نبوت کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوگی ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. جو پیغمبر یوں صفائیاں دیتا ہے میرا دوست وہ پیغمبر کبھی بھی بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. حضرت یوسف کا زلیخا کے بلانے پہ آنا اس بات کی دلیل ہے وہ غیب کے علم نہیں رکھتے. حضرت یوسف آئے ہیں باہر آئے دسترخوان بچھا ہے, اوپر اوپر دسترخوان پہ چھریاں بھی ہیں دسترخوان پہ پھل بھی ہیں. اس شعر پہ غور کرنا اور پھر میری دلیل پہ توجہ دینا. حضرت یوسف کو دیکھا ہے مصر کی عورتوں نے دیکھا, قرآن کہتا ہے وقتانا ایدیہن اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. حضرت یوسف کے حسن میں یوں حضرت یوسف کی شکل مبارک کو دیکھا تو اپنے اوسان خطا کر گئی, ان ظالم عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھوں انگلیوں کو کاٹا. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں, فرماتی ہیں فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ, فلو سمعوا فی مصر اوسا فخدہی ما بذلو فی سوم یوسف من نقدی لبامی زلیخت لو رئینا جبینہو لا سرن بالقطع قلوبہم نا علل یدی. فرمایا وہ عورتیں جو مصر میں حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے پیسے لٹا رہی تھی, ان نے میرے پیغمبر کے رخسار کا چرچا نہیں سنا. اگر میرے پیغمبر کے رخسار کے اوصاف کو سن لیتی, یوسف کو خریدنے کے لیے کبھی پیسے خرچ نہ کرتی. آگے میری امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے جملے پہ غور کرنا, فرمایا لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لا سرن بالقطع قلوبہن علی یدی. ارے جن عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا ہے, ان نے یوسف کو دیکھا ہے, اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں, اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی. میرے یوسف کو دیکھا, توجہ ابھی سبحان اللہ نے, یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں موقع فرض کیا ہے, یہ بات تو خطیب کرتا ہے, مجھے خطیب نے مجھے تمہارا وکیل کہتے ہیں. ارے خطابت کے ذمے ہے اپنے مسلک کو بیان کرنا, وکالت کے ذمے ہے مسلک پہ دلیل دینا. یہ شعر تو تم نے سنا ہے, میں شعر سے جو دلیل پیش کرتا ہوں میری دلیل پہ غور کرنا. امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا لبامی زلیخۃ لو رأینا جبینہ لا سرن بالقطع قلوبہن علی یدی. حضرت یوسف کے بارے میں کہا زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا ہے, اپنی انگلیاں کاٹی ہیں, اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی. یہ جملہ امی عائشہ نے کیوں فرمایا ہے؟ ارے وجہ یہ ہے میرا محمد نبی الانبیاء ہے, حضرت یوسف نبی ہے, نبی الانبیاء سے اوصاف نکلا کرتے ہیں اور نبی کو اوصاف ملا کرتے ہیں. ارے یوسف تو وہ حسن ملا ہے, حسن ایک وصف کا نام ہے, میرے پیغمبر سے نکلا ہے, حضرت یوسف کو ملا ہے. پھر اسلام آباد کے سنی مجھے یہ بات کہنے دے, میرے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں, حضرت یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں. یہ نبی الانبیاء ہے جو مرکز حسن ہے. ارے وہ نبی ہے جو شاخ حسن ہے. ارے ایک مرکز حسن ہے جسے حضرت محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک شاخ حسن ہے جسے یوسف کہتے ہیں علیہ السلام. اپنے بدن پہ غور کرنا, تیرے بدن میں ایک مرکز بدن ہے جسے دل کہتے ہیں. ارے تیرے بدن میں انگلیاں ہیں جسے شاخ بدن کہتی ہے. امی عائشہ نے فرمایا لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لا سرن بالقطع قلوبہن علی یدی. جن نے شاخ حسن کو دیکھا ہے ان نے شاخ بدن کو کاٹا ہے, اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی.
نعرہ تکبیر, شان رسالت.
میری دلیل پہ توجہ رکھنا, میں وکیل ہوں, وکیل نعرے پسند نہیں کرتا, موقف کو سمجھانا پسند کرتا ہے. میں کہتا ہوں آپ نعرے چھوڑیں, میرے موقف کو سمجھیں. میں نے عرض کیا ایک نبی ہے, ایک نبی الانبیاء ہے. نبی الانبیاء کہتے ہیں جہاں سے اوصاف نکلا کرتے ہیں, نبی کہتے ہیں جہاں پہ اوصاف سمٹا کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت یوسف یہ شاخ حسن ہے, میرے پیغمبر مرکز حسن ہے. امی عائشہ فرماتی ہے شاخ حسن کو دیکھا ہے, شاخ بدن کو کاٹا ہے, اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی. میں نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ یہ نبی ہے, اور میرا پیغمبر یہ نبی الانبیاء ہے. نبی الگ ہوتا ہے, نبی الانبیاء الگ ہوتا ہے. تم کو کہ مولانا فرق کیا ہے؟ میں نے کہ ایک امت ہے, ایک نبی ہے, ایک نبی الانبیاء ہے. ارے امت بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے, نبی بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے, اور نبی الانبیاء بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے پھر تو دیوبند والوں نے توہین کی ہے. میں نے کہا نانا تو نے دیوبند والوں کا موقف سنا ہی نہیں ہے, اگر سن لیتا خدا کی قسم کبھی دیوبند والوں کو تو توہین رسالت کا تانا کبھی نہ دیتا. میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں امت مٹی سے بنا کرتی ہے, نبی مٹی سے بنا کرتا ہے, نبی الانبیاء بھی مٹی سے بنا کرتا ہے. لیکن امت جس مٹی سے بنے اسے زمین کہتے ہیں, نبی جس مٹی سے بنتا ہے اسے جنت کہتے ہیں, نبی الانبیاء جس مٹی سے بنتا ہے اسے جنت الفردوس کہتے ہیں. ارے امت کی مٹی زمین والی ہے, نبی کی مٹی جنت والی ہے, نبی الانبیاء کی مٹی جنت الفردوس والی ہے. میں ایک فرق اور بیان کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ یہ نبی ہے, اور میرا پیغمبر نبی الانبیاء ہے. نبی اور نبی الانبیاء میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا, میں کہتا ہوں نبی کو وجود ملتا ہے, اور نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے جس کی صدقے میں پوری کائنات کو وجود ملتا ہے. میں اس بنیاد پہ دیوبند کا موقف بیان کرنے لگا, کبھی لوگوں نے کہا ارے جی توہین نبوت کفر ہے, اور میں نے کہا ظالم تو نے سوچا نہیں ہے, توہین نبوت, توہین نبوت تو گالی کو کہہ دیں گے, توہین نبوت تو بد زبانی کو کہہ دیں گے, تو توہین نبوت کو کفر کہتا ہے. لیکن دیوبند والوں کا موقف اس سے ہی آ آگے ہے اور اگلے موقف کو بھی ہم نے قرآن کریم سے اخذ کیا ہے. میرا اللہ قرآن کریم میں فرمائے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, لوگو تم نے عبادت خدا کی کرنی ہے اور تم نے ادب اپنی ماں اور باپ کا کرنا ہے. لیکن کبھی تم نے اس جملے پہ غور کیا ہے, اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر ماں رات سلمے میں گزارے تب بھی ماں ہے, اور اگر ماں رات مصلے پر گزارے ارے یہ تب بھی ماں ہے. توجہ رکھنا, اگر ماں رات مصلے پر گزارے تیری جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے, اگر ماں رات کو سلمے میں گزارے تو تیری جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے. ایک تیری ماں اور تیرے خدا کا معاملہ ہے, ایک تیرا اور تیری ماں کا معاملہ ہے. میں بات کہنا چاہتا ہوں وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, میرے دوستو عبادت خدا کی کرنی ہے. اگر اولاد سجدہ دے تو اگر اولاد دے تب بھی سجدہ خدا کو ہے, اگر اولاد خدا لے لے تب بھی سجدہ خدا کو ہے, اگر اللہ صحت عطا کر دے سجدہ تب بھی خدا کو ہے, اگر اللہ مرض دے دے تب بھی سجدہ خدا کو ہے, اگر اللہ دولت لے لے تب بھی سجدہ خدا کو ہے, اگر دولت عطا کر دے ارے تب بھی سجدہ خدا کو ہے. وجہ وہ دولت دے تب بھی خالق ہے, وہ دولت لے لے تب بھی خالق ہے, اولاد دیتا ہے تب بھی خالق ہے, اولاد واپس لے تب بھی خالق ہے. تو جس طرح اولاد لینے اور دینے سے وہ خالق رہتا ہے, ماں نیک اور بری ہو وہ تب بھی ماں رہتی ہے, باپ مومن ہو تب بھی باپ ہے, باپ کافر ہو تب بھی باپ ہے. میں کہتا ہوں توجہ رکھنا, اللہ قرآن کریم میں فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, آگے اللہ فرمائے فَلَا تُقُلَّهُمَا أُفٍّ, ارے جو والد تمہارے وجود کا سبب بنا ہے اس والد کو تم نے اف بھی نہیں کہنا, ماں تیرے وجود کا سبب بنی ہے تو نے اف بھی نہیں کہنا. پھر اسلام آباد کے سنی دیوبند والوں کا موقف یہ ہے کہ باپ کو باپ سے وجود صرف تیری ذات کو ملا ہے اور ماں سے وجود صرف تیری ذات کو ملا ہے. ارے جس ماں اور باپ سے وجود تیری ذات کو ملتا ہے اس ماں اور باپ کو اگر اف کہنا جرم ہے تو میرے محمد کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود ملتا ہے. ارے باپ کو اف کہنا اگر جرم ہے تو میرے محمد کو اف کہنا پھر یہ کفر ہے, والدین کو اف کہنا اگر یہ جرم ہے تو میرے پیغمبر کو اف کہنا کفر ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو دیوبند والے اللہ کا بندہ پیغمبر کو اف کہنا بھی کفر کہتے ہو, وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کر لیں گے. نہ پیغمبر کی شان میں ہم گستاخی کرتے ہیں نہ نبوت کی شان میں گستاخی کو برداشت کرتے ہیں, ہم گستاخی بھی نہیں کرتے گستاخی کو برداشت بھی نہیں کرتے. میں نے اس لیے کہا ایک نبی ہے ایک نبی الانبیاء ہے. اللہ قرآن کریم میں فرمائے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اے لوگو نبی آئے اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے. میں نے تمہیں نبی بھی دیا ہے, نبی الانبیاء بھی دیا ہے, میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ بھی دیا ہے. میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, میں نے رسول اس لیے دیا کہ تم نے میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پیدا تو نے کیا ہے, اطاعت تیرے پیغمبر کی کرنی ہے. اللہ اطاعت تو تیری کرتے, ہمارا خالق تو آپ ہیں, اللہ ہمارے مالک تو آپ ہیں, اللہ ہمارے رب تو آپ ہیں. جب پیدا آپ نے کیا اطاعت تو آپ کی کرنی چاہیے نا. توجہ رکھنا, میں سوال کا جواب دینے لگو. میرے اللہ فرمائے قرآن کریم میں میں یوت الرسول فقط اطاع اللہ, تم نے اطاعت تو میری کرنی ہے. لیکن اطاعت کہتے ہیں احکام پہ عمل کرنے کو, احکام پہ عمل تب ہوتا ہے جب بندہ کسی کو دیکھے تو صحیح نا, اگر دیکھ نہیں سکتا حکم کو سنے تو صحیح نا. اللہ کی ذات کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, اللہ کی بات کو ہم سن بھی نہیں سکتے, پھر خدا کی اطاعت کیسے کرتے؟ میرے اللہ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں, تم دیکھ بھی نہیں سکتے, تم نے مجھے سنا بھی نہیں, تم سن بھی نہیں سکتے. میں ایسا رسول دیکھتا ایسا تمہیں رسول دیتا ہوں کہ جس نے میری ذات کو دیکھا بھی ہے اور میری بات کو سنا بھی ہے. جس نے میری ذات کو دیکھا بھی ہے اور میری بات کو سنا بھی ہے. مجھے ایک بدبخت کہنے لگا, مجھے ایک بدبخت کہنے لگا, کہتا جی آپ کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. میں نے کہا میں نہیں کہتا, یہ پیغمبر کی ذات خود کہتی ہے رأیت النور الاعظم, کہ میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. میں نے کہا حضور خود فرماتے ہیں میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, تفسیر در منصور میں موجود ہے, لقد رأى محمد ربه صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیغمبر نے دیکھا ہے. وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا ہم نہیں مانتے. میں نے کہا دیکھو منوانا ہمارے ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ تو خدا کے ذمے ہے، لیکن سمجھانا ہمارے ذمے ہے، اشکال کر ہم تجھے سمجھا دیں گے، سمجھانا ہمارے ذمے، منوانا خدا کے ذمے، کوئی دلیل تو دینا۔ کہتا ہے جی دلیل میری یہ ہے، اللہ قرآن کریم میں فرمائے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، ارے آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا آنکھوں کو دیکھتا ہے، ہم کیسے مان لیں پیغمبر خدا کو دیکھ لیں، پیغمبر کیسے ہم مانیں اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ تجھے عقل دے مجھے بتا، خدا تجھے جنت میں لے جائے تو جنت میں جا کے خدا کو دیکھے گا؟ کہتے جی دیکھوں گا۔ میں نے کہا کیوں دیکھے گا جب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو تو کیسے دیکھے گا؟ کہتا ہے یہ حکم تو زمین کے بارے میں ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو میں نے کہا جو پیغمبر نے دیکھا ہے وہ اس زمین پر نہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے، اگر تو جنت میں جا کے دیکھ سکتا ہے، میرا پیغمبر جنت سے اوپر جا کے عرش پر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے کہا ہمیں تو بتاؤ لا تدرک الابصار، میں نے کہا ہاں ہاں جو دلیل تم نے دی ہے وہی دلیل تو میں نے دی ہے۔ میں کہ اس لیے اللہ کی ذات کو پیغمبر نے دیکھا ہے، اللہ کی بات کو پیغمبر نے سنا ہے۔ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے ان کانوں سے آدمی اللہ کی ذات کو نہیں سن سکتا، اللہ کی بات کو نہیں سن سکتا۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا؟ کہتا ہے جی انہوں نے تو سنا تھا۔ میں نے کہا کیسے سنا؟ کہتا ہے وہ تو ان کا معجزہ تھا۔ میں نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، خدا کی بات کو سن سکتے ہیں، یہ تو نبی ہے، وہ تو نبی الانبیاء ہے، اگر نبی سن سکتا ہے تو مجھے بتا نبی الانبیاء کیوں نہیں سن سکتا؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا ہم نے اطاعت تو خدا کی کرنی ہے، لیکن خدا کو دیکھا بھی نہیں، خدا کو سنا بھی نہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، میں نے اس لیے رسول کو بھیجا ہے، تم نے میرے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، میرے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے۔ میں اس پہ بطور واقعات کے تین واقعے بڑے اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کسی ایک واقعے ہی سے آپ کو بات سمجھ آ جائے یا مجھے بات سمجھ آ جائے، کسی ایک واقعے ہی سے سمجھ آ جائے۔ نمبر ایک واقعہ، مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ سے کئی سو سال قبل ایک بادشاہ گزرا، اس بادشاہ کو طبا کہتے ہیں، اس کے ساتھ 400 علماء، تورات کے علماء بھی گزرے ہیں۔ جب پیغمبر کے شہر مدینہ سے گزرے، وہاں کے کنکر کو دیکھا، پیغمبر کے شہر مدینہ کے باغات اور کھجوروں کو دیکھا ہے، تو وہ لوگ کہنے لگے اے بادشاہ ہم کنکروں کو دیکھا، یہ کنکر بتاتے ہیں یہاں پہ آخر الزمان پیغمبر آئے گا، ارے یہاں کی کھجوریں بتاتی ہے آخر الزمان پیغمبر آئے گا، اگر تو اجازت دے دے ہم یہاں ٹھہرے، آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھ لے۔ اس دبا بادشاہ بڑا نیک تھا، اس دبا بادشاہ نے کہا ارے میں خواہش تو میری بھی ہے، خواہش تمہاری بھی ہے، میں نے یمن میں جانا ہے، میں تم 400 کو مکان بنا کے دیتا ہوں، تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، اگر پیغمبر آئے تو تم نے کلمہ پڑھنا ہے، 400 مکان میں تمہیں دیتا ہوں، 100 مکان اس آخر الزمان پیغمبر کے لیے بناتا ہو۔ مورخین نے لکھا ہے نبی پاک مکہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، جو مکان ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دو منزلہ تھا، یہ وہی مکان تھا جو طبا نے پیغمبر کے لیے بنایا تھا۔ حضرت رسول اللہ اپنے مکان میں آئے ہیں۔ علامہ کاندلوی لکھتے ہیں کہ بعض مورخین نے یوں لکھا ہے کہ طبا کے پاس خط موجود، طبا کا خط ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، انہوں نے وہ خط حضرت رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جب خط کو کھولا ہے اس میں طبا کا پیغام ملا، طبا نے پیغام یہ دیا، کہتا ہے شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ بار ان نسمی، شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ بار ان نسمی، فلو مد عمری الى عمره لکن تو وزیر له بن عمی وجاہت تو بالسیف اعداءه وفرقت عن صدری کل غمی۔ اس نے کہا لوگو تم نے پیغمبر کو دیکھا تو نہیں ہے، میں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، لیکن طبا کا مقام تو دیکھنا۔ اللہ کہتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کئی سو سال پہلے آنے والا وہ بھی سمجھتا تھا پیغمبر کو اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے طبا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں احمد اللہ کا سچا رسول ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں اگر میں نے حضور کی زندگی میں پیغمبر کو پا لیا وہ بادشاہ بن جائے گا، میں اس کا سپاہی اور وزیر بن جاؤں گا، اور پیغمبر کے دشمن کے سر قلم کر دوں گا، پیغمبر کا سینہ ٹھنڈا کر دوں گا، وہ آقا بنے گا، میں غلام بن جاؤں گا۔ ارے طبا بھی جانتا تھا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے تاکہ پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ نمبر دو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے، میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے آتے ہی سب سے پہلے پیغمبر کی خدمت میں جو کلام کیا ہے، حضرت حمزہ نے کہا اے میرے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی موجودگی میں کھڑے ہو گئے، حضرت حمزہ نے قصیدہ پڑھا، پیغمبر کی اطاعت پڑھا، حضرت حمزہ فرمانے لگے حمدت اللہین حدا فعادی الیل اسلام و الدین الحنیفی لدین جا مرب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ازلب الحسیفی رسائل جا احمد من حداہ بی آیات بینت الحروفی. حضرت حضرت رضی اللہ انہوں نے فرمایا احمد مصطفی فینا متاؤن فلا تاسو بالقول العنیفی فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقض فیہم بالسیوفی. اس نے کہا حضور میں اعتراف کرتا ہوں خدا نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے پیغمبر کی بات کو مانا جائے. میرے پیغمبر مکہ سے مدینہ منورہ گئے ہیں. اسلام آباد کے سنیوں میری عمر کتنی ہے, آپ کی عمر کتنی ہے, لیکن اپنے سر پہ خیال تو کرو. پیغمبر کا امامہ بھی نہیں ہے, آپ اپنے لباس پہ غور کرو, پیغمبر کے وجود والا لباس بھی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی اس کے خلاف باتیں کرے لوگ اس کو مذہبی سکالر مان لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اس وقت میڈیا پہ مذہبی سکالر کے عنوان پہ ذاکر نائک آیا ہے. ایک بندے نے ذاکر نائک سے پوچھا آپ یہ بتائیں کیا شریعت میں کوئی مسنون لباس بھی ہے؟ ذاکر نائک ارشاد فرمانے لگے, کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسنون لباس نہیں ہے, جو کسی علاقے کی تہذیب ہو وہی لباس شریعت بنتا ہے. میں نے کہا یار تو کتنا عجیب کم علم انسان ہے, اگر تیری دلیل کو مان لیا جائے پھر چاہیے یہ تھا کہ تو نے لنگی کو پہنا ہوتا, تیرے سر پہ ایک تیرے کندھے پہ دھوتی ہوتی اور تیرے سر پہ کشتی نما ٹوپی ہوتی, لمبا سا کرتا ہوتا, تو لوگ پوچھتے ذاکر صاحب یہ آپ نے کیوں پہنا ہے؟ تو کہتا ہے اس لیے. لباس اسے کہتے ہیں جو کسی قوم کی تہذیب ہو. میں ہندوستان کا رہنے والوں, میری تہذیب تو یہ ہے, تو نے تہذیب لی ہے تو انگلینڈ کی, نہ لباس مدینے کا ہے نہ لباس ہندوستان کا ہے, تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا یہ زبان ہندوستان کی بھی نہیں ہے, زبان مدینہ منورہ کی بھی نہیں ہے, یہ زبان تو انگلینڈ والوں کی ہے. کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ عالم ہے, میں نے کہا اس بحث کو چھوڑ دو, میں بڑی موٹی سی بات کیا تو عنوان بدل جائے گا. ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوتا ہے. ذاکر نائک پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے, یہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا کام اور ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا کام اور ہے. چلیے میں عرض کرتا ہوں, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. پیغمبر مکہ سے مدینہ گئے ہیں اور جب پیغمبر مدینہ منورہ پہنچے ہیں, مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بھی پیغمبر کا آمد کا مقصد سمجھے ہیں, لیکن سنی تو نہیں سمجھا. وہ مدینہ کی چھوٹی بچیاں جو جملہ کہتی ہیں اور جملے پہ ذرا غور کرنا, فرمایا تلال بدر علینا من سنیات الودائی وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی ایو المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی. انہوں نے کہا تلال بدر علینا من سنیات الودائی, ہمارا چودھویں کا چاند مدینہ منورہ میں آیا ہے, ہمارے ذمہ شکر ادا کرنا واجب ہے. ایو المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی, کہتے ہیں حضور آپ اس لیے آئے ہیں آپ کی بات کو مانا جائے, آپ کے ذمہ حکم کرنا ہے, ہمارے ذمہ مان لینا ہے. لیکن سنی قوم بڑی عجیب ہے, کلمہ پیغمبر کا پڑھتی ہے اور پیغمبر کا کلمہ پڑھے گی لیکن بات اپنی برادری کی مانتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ کیسے, میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, بیان کے دوران چٹ آ گئی اور میں نے چٹ کو پڑھا, اندر مسئلہ لکھا ہوا, مجھے ایک آدمی نے چٹ دی کہ مولانا یہ بتائیں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی سنت ہے, نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی سنت ہے. میں نے فوراً کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی سنت ہے. دیوبند والے بڑا تعجب کرنے لگے, ہمارا وکیل ہو کے ہمارے خلاف موقف بیان کرتا ہے, مولانا نے کیسا مسئلہ بیان کیا؟ میں نے کہا بھائی پہلے میری بات پوری سنو اس کے بعد اعتراض کرنا. ہمارا موقف کہ میت کو پہلے غسل دے دو, پھر میت کو کفن دے دو, پھر میت پہ جنازہ پڑھو, پھر میت کو دفن کرو, پھر میت پہ جنازے کی دعا مانگو, میں پھر میت پہ پھر میت کے لیے دعا مانگو. میں نے کہا دیکھو میں نے جو کہا کہ دفن کے بعد دعا مانگو, یہ جنازے کے بعد ہے یا جنازے سے پہلے ہے؟ کہتے ہیں جنازے کے بعد ہے. کہتے ہیں مولانا یہ کیا ہوا, آپ نے کہا جنازے کے بعد دعا مانگو اور آپ دفن کی بات کرتے ہیں. ہمارے محلے کے مولانا صاحب کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگو اور وہ دفن سے پہلے کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا بھئی نہ ان سے لڑو نہ مجھ سے لڑو, ہم لڑانے کے لیے نہیں آئے, ہم تو مسئلہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا فرق کیا, ایک جنازے کے بعد کی دعا وہ ہے کہ جسے دفن کے بعد کہتے ہیں, ایک جنازے کے بعد کی دعا وہ ہے کہ جسے دفن سے پہلے نماز جنازہ کے بعد کہتے ہیں. میں نے کہا دونوں دعا میں فرق یہ ہے کہ دفن کے بعد والی دعا یہ میرے پیغمبر والی دعا ہے اور دفن سے پہلے کی دعا یہ میرے علاقے کے چودھری کی دعا ہے. اگر تو نے چودھری صاحب کی بات ماننی ہے تو پھر جنازے کے بعد دفن سے پہلے مانگ لے, اگر میرے پیغمبر والی دعا مانگنی ہے تو پھر دفن کے بعد مانگ لے. مجھے کہتا ہے یہ کیوں, اس پر کوئی دلیل بھی دو گے؟ میں نے کہا بالکل, میرے ذمہ وکالت ہے, میں تیرے جذبات کو مجروح نہیں کرتا, میں تجھے دلیل دلیل دے دو، اور دو دلیلوں پہ غور کرنا۔ میں ضمناً ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا ہوں، اچانک درمیان میں مسئلہ آیا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا یہ بتائیں وتر 3 رکعت پڑھے یا وتر 1 رکعت پڑھے۔ میں نے کہا یار دلیل پہ بات کرو، لڑنے کی بات نہیں ہے، ہمارے مسجد میں آؤ، مسئلہ ہم سے پوچھو، اس مسجد میں جاؤ مسئلہ ہم سے پوچھو۔ اب دو بندے آگے، ایک بندے نے پوچھا وتر 3 ہے یا 1 ہے، ایک بندے نے پوچھا کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا ہے یا دفن کے بعد دعا ہے۔ میں نے کہا تو بتا تیرے مولانا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے مولانا کہتے ہیں وتر 1 رکعت پڑھنا۔ میں نے کہا تیرے مولانا کیا کہتے ہیں، کہتے جی میرے مولانا سب کہتے ہیں جنازے کے فوراً بعد دعا مانگنا۔ میں نے کہا کیوں، کہتا جی وہ کہتا ہے میرے نبی کا طریقہ 1 رکعت وتر ہے، اور یہ کہتا ہے جنازے کے بعد فوراً دعا مانگنا میرے نبی کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا چلیے ہماری تبلیغی جماعت والوں کے پاس آؤ، تبلیغی جماعت والے کہیں گے جب بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا مانگو، بیت الخلاء سے نکلو تو دعا مانگو، بازار میں جاؤ تو دعا مانگو، کھانے لگو تو دعا مانگو، سونے لگو تو دعا کرو، اٹھنے لگو تو دعا کرو۔ ان تبلیغی جماعت والوں سے، رائی ونڈ والوں سے پوچھو بھائی تم نے جو کہا کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا مانگو، ہمیں بتاؤ نا دعا کون سی ہے۔ وہ کہیں گے تم یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ انہیں کو جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تم نے کہا دعا مانگو، ہمیں بتاؤ دعا کون سی مانگے۔ رائی ونڈ والے کہیں گے الحمدللہ الذی اذاب ان الہم والحجر، یہ دعائیں مانگنی شروع کرا دیں گے۔ اچھا بھائی کھانے سے پہلے دعا مانگو، بتاؤ کون سی ہے، رائی ونڈ والے دعا بتائیں گے۔ میں نے کبھی جھگڑو مت، جس مولانا صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ وتر 1 رکعت ہے اسے یہ کہو فجر کی سنتیں دو ہیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہے، دوسری میں قل ھو اللہ احد ہے۔ وہ کہتا ہے جی فجر کے فرض دو ہیں، ہم کہتے ہیں پہلی رکعت میں یہ سورت ہے دوسری میں یہ سورت ہے۔ اسی طرح اگر یہ وتر کی 1 رکعت ہے، اس سے پوچھو جب نبی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے تو پیغمبر اس میں 1 سورت بھی پڑھتے ہوں گے۔ 1 رکعت وتر میں 1 سورت دکھانا تیرے ذمے ہے، 1 رکعت وتر پڑھنا ہمارے ذمے ہے، اور 3 رکعت وتر ہوں گی 3 سورتیں بتانا ہمارے ذمے ہے، اور 3 رکعت وتر کو پڑھنا تیرے ذمے ہے۔ اگر نبی 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو کوئی 1 سورت بھی تو پڑھتے ہوں گے، اگر پیغمبر 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں پیغمبر سب بسم ربک الاعلی پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ میں 3 رکعت بھی بتاتا ہوں اور 3 سورتیں بھی بتاتا ہوں، اس سے کہہ دو مولانا صاحب آپ 1 رکعت بھی بتا دو 1 سورت بھی بتا دو۔ کہتے نہیں 1 رکعت تو ہے مگر 1 سورت نہیں ہے، پھر میں کیسے مان لوں میرے پیغمبر 1 رکعت پڑھتے تھے۔ میں نے کبھی ان مولانا صاحب سے پوچھو، ہمارے رائی ونڈ والے، ہمارے رائی ونڈ والے بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک ساری دعائیں بتاتے ہیں تو دعاؤں کے الفاظ بھی بتاتے ہیں جنازے کے بعد، اگر میرے پیغمبر نے دعا مانگی ہے تو پیغمبر کے الفاظ بھی تو ہوں گے، الفاظ بتانا تیرے ذمے ہے اور دعا مانگنا ہمارے ذمے۔ کوئی لڑنے کی بات تو نہیں ہے، کوئی جھگڑنے کی بات تو نہیں ہے، نہ میں غالب تجھے دیتا ہوں نہ غالب تو مجھے دے، لڑنے کی بات تو نہیں ہے نا۔ میں نے کہا بھی آسان سی بات ہے، تم کہہ دو کہ جنازے کے بعد دفن سے پہلے جو پیغمبر نے دعا مانگی ہے وہ آپ بتا دیں پڑھ ہم لیں گے۔ پھر کہتا ہے یہ دعا کے الفاظ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے ممکن ہے، صحابی یہ تو بتائے پیغمبر نے دعا مانگی ہے اور یہ نہ بتائے پیغمبر نے کیا دعا مانگی ہے، میں یہ نہیں مان سکتا۔ صحابی پیغمبر کا مقام دعا بھی بتائے گا، الفاظ دعا بھی بتائے گا، ہم مقام دعا بھی بتائیں گے، الفاظ دعا بھی بتائیں گے۔ میں نے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اے میرے بندے پیغمبر، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے رسول اس لیے بھیجا ہے تم نے میرے پیغمبر کی بات ماننی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتا یکون ہواہ تبا لما جئت به، ایک طرف تمہارے قبیلے کی خواہش ہے، ایک طرف میرے پیغمبر کی سنت ہے، قبیلے کو چھوڑ دے، میرے پیغمبر کو نہ چھوڑنا۔ لا یؤمن احدکم، ایک طرف تمہاری خواہش ہے، ایک طرح میرے پیغمبر کی تمنا ہے، اپنی خواہش کو چھوڑ دے، پیغمبر کی تمنا کبھی نہ چھوڑنا۔ لا یؤمن احدکم حتا کون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایک طرف تیرا قبیلہ تیری برادری ہے اس کو چھوڑ دے مگر پیغمبر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میں آخری بات کہنے لگو، نمبر 1 پیغمبر کو خدا نے اس لیے بھیجا ہے پیغمبر کی بات کو مانا جائے، اللہ ہم کمزور ہیں، اگر کبھی ہم سے کوتاہی ہو جائے پیغمبر کی بات ماننے میں، اللہ کچھ کوتاہی ہو جائے کچھ علاج بھی ہے، فرمائے ہاں ہاں وہاں علاج موجود ہے. اگلے حصے میں قرآن کریم میں اللہ نے علاج خود بتایا ہے, فرمایا علاج یہ ہے ولو انم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. اگر تم سے گناہ ہوا پیغمبر کی اطاعت جیسی کرنی چاہیے تم نہیں کر سکے, پھر میرے پیغمبر کے پاس آ جاؤ, میرے پیغمبر سے کہہ دو کہ میں نے غلطی کی ہے, میں خدا سے معافی مانگتا ہوں. میرے پیغمبر آپ بھی معافی مانگے, جب تم بھی معافی مانگو گے تمہارا نبی بھی معافی مانگے گا, میں خدا تمہیں معاف کر دوں گا. توجہ رکھنا, حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے, مفتی دارالعلوم دیوبند بھی ہے, مفتی اعظم پاکستان بھی ہے. مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں یہ حکم اس وقت بھی موجود تھا, حکم اس وقت بھی موجود ہے. اگر آج بھی کوتاہی ہو جائے اللہ تم سب کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ تم سب کو مدینہ. میں نہیں کہتا اونچی آواز سے, کیوں ہمارا موقف اونچی آواز کا نہیں ہے بھائی. اگر نماز ہو تب بھی آمین آہستہ, اگر تقریر ہو تب بھی آمین آہستہ. میں تو اپنے موقف کی بات کرتا ہوں, میں وہ کبھی نہیں کہوں گا جس پر اعتراض اور صفائیاں دینی پڑیں. ہمارا موقف کیا ہے, آمین دعا ہے اور دعا آہستہ ہوتی ہے, نماز ہو تب بھی آہستہ ہے اور جلسہ ہو تب بھی. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہمارے بزرگ تو ایسی بات نہیں کہتے, ہم جیسے چھوٹا طبقہ کیسے کہتا ہے اور اونچی آواز سے آمین کو, اور اونچی آواز سے آمین, اور اونچی آواز سے. بابا تم نے کہاں سے اونچی آواز سے آمین نکالی ہے؟ اگر نماز ہو تب بھی آمین بولیے, تب بھی آمین آہستہ, اور اگر تقریر ہو تب بھی آمین آہستہ. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے, اللہ بار بار لے جائے. مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں آج بھی پیغمبر کے روزے پر جاؤ اور وہاں جا کر گزارش کرو, حضور میں خدا سے معافی مانگتا ہوں, آپ بھی میرے گناہوں کی معافی مانگیں, پیغمبر معافی مانگے گا, خدا تمہیں معاف کر دے گا, اللہ تمہیں معاف. اب وقت کم ہے, میں اس پہ حوالے دیتا, البحر المحیط کو اٹھا کے دیکھ لو, ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو. مفسرین نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جا الاعرابی بعدما دفننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ ایام, ہم نے حضور کو دفن کیا ابھی تین دن گزرے تھے, ایک دیہاتی شخص آیا پیغمبر کی قبر کے پاس کھڑا ہوا, حضور کی قبر کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا, آپ نے علم خدا سے لیا, ہم نے علم آپ سے لیا. حضور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم گناہ کر لو پیغمبر کے پاس آ جاؤ, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ خدا سے میرے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ خدا مجھے معاف کر دے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فنودیا من ذلک القبر قد غفر اللہ لک, اس قبر سے آواز آئی ہے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. آج بھی جاؤ تو پیغمبر کے روزے پہ دعا مانگو اور یہ کہو اللہ ہم سب کو معاف کر دے. میں آخری بات کے بعد ختم کر رہا ہوں. نمبر ایک, پیغمبر کی اطاعت کریں, اور اگر اطاعت میں کمی رہ جائے تو حضور کے روزے پہ جا کر عرض کریں حضور ہم سے کوتاہی ہو گئی, ہمیں آپ معاف فرما دیجئے. اللہ آپ سب کو حضور کے روزے پر لے جائے, اللہ آپ سب کو حضور کے, میری بات کو پیغمبر کے روزے پر جا کر دیکھنا. میں نے ایک ساتھی سے کہا اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی اللہم لا تجل قبریں قبری وسریں یوبت, اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو. پیغمبر کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیے نا, ہو گئی. پھر جاؤ پیغمبر کے روزے پہ دیکھنا, ایک یہ ستون ہے, ایک یہ ستون ہے. اس ستون پہ لکھا ہے یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو فتاب من تیبہن من الکائے والاکم ہو نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو فیہ الافاف والجود والکرم. آج بھی لکھا ہے, شرک ہوتا تو نہ لکھا جاتا نا, اگر وہاں لکھا ہے تو پھر دوست مان لینا ایمان ہے. حضرت امام قرطبی نے لکھا ہے پیغمبر کے روزے پہ ایک دیہاتی پیغمبر عاشق آیا, اس نے حضور کو سلام کیا, پھر پیغمبر سے کہا حضور قد جئت کا مستغفرا لذنبی, میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کی معافی خدا سے مانگتا ہوں, مستشفیا بکا الی ربی, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے خدا سے سفارش کرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اس نے پیغمبر کے روزے پہ کہا. پھر اس عرابی نے کہا یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو فتاب من تیبہن من الکائے, حضور آپ کا روزہ کائنات کے سارے مقام سے بہتر ہے, آپ کے روزے کی خوشبو سے پوری کائنات معطر ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو, میری جان قربان ہو جائے اس قبر پہ جس میں آپ تشریف فرما ہے, اس میں عفت بھی ہے, جود بھی ہے, کرم بھی ہے. حضرت امام قرطبی کہتے ہیں فغلبت عینایا, میری آنکھوں پہ نیند غالب آگی, فرأیت فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا, پیغمبر آئے, فرمایا یا قرطبی الحق العرابیہ, جاؤ میرے دیہاتی عاشق کے بعد, فبشروا ان اللہ قد غفر له, اس کو بتاؤ خدا نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. اللہ مجھے اور آپ سب کو پیغمبر کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اگر کمی رہ جائے پیغمبر کے روزے پر جا کے معافی مانگنے کی، حضور سے درخواست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔